नहीं अभी वो पहुंचेंगे। लज्जते जिक्र नामे खुदा है चमन। मेरे मुर्शिद महबूब रहमतुल्लाह अलैह के अशआर हैं, लज्जते जिक्र नामे खुदा है चमन, लज्जते जिक्र नामे खुदा है चमन, लज्जते जिक्र नामे खुदा है चमन, और वसलत की दुनिया है दश्तो दमन, और वसलत की दुनिया है दश्तो दमन।
दश्त माने जंगल सहरा, दमन वो जगह जहाँ कचरा फेंका जाता है, कूड़ा फेंका जाता है। अल्लाह ताला से गफलत की दुनिया कचरे खाना है, कूड़ा खाना है।
लज्जते जिक्र नामे खुदा है चमन, लज्जते जिक्र नामे खुदा है चमन, और गफलत की दुनिया है दश्तो दमन। की है जिसने भी हिजरत तेरे नाम पर, की है जिसने भी हिजरत तेरे नाम पर, पा गया वो बहारे वतन, पा गया वो बहारे वतन। की है जिसने भी हिजरत तेरे नाम पर, की है जिसने भी हिजरत तेरे नाम पर, पा गया वो बहारे वतन। लज्जते जिक्र नामे खुदा है चमन, और गफलत की दुनिया है दश्तो दमन। है जरूरी गुनाहों को भी छोड़ दे, है जरूरी गुनाहों को भी छोड़ दे, असल हिजरत नहीं सिर्फ तरके वतन, असल हिजरत नहीं सिर्फ तरके वतन। है जरूरी गुनाहों को भी छोड़ दे, असल हिजरत नहीं सिर्फ तरके वतन। ये है फैजाने आओ फुगा देख लो, ये है फैजाने आओ फुगा देख लो, दामने कोह में दिल है कैसा मगन, दामने कोह में दिल है कैसा मगन। ये है फैजाने आओ फुगा देख लो, दामने कोह में दिल है कैसा मगन। लज्जते जिक्र नामे खुदा है चमन, और गफलत की दुनिया है दश्तो दमन। बिल्यकीन पाएगा निस्बते औलिया, बिल्यकीन पाएगा निस्बते औलिया, जिसके दिल को लगी है खुदा से लगन, जिसके दिल को लगी है खुदा से लगन। बिल यकीन पाएगा निस्बते औलिया, जिसके दिल को लगी है खुदा से लगन।
जिसकी नियत सच्ची हो, तलब सादिक हो, खाने पीने समोसे पापड़ बिरयानी का की नियत न हो कि शेख के साथ रहेंगे तो समोसे पापड़ खाना बिरयानी मिलेगा, मजे आएंगे, सिफारिश मिल जाएगी या लोग वाह वाह करेंगे, बल्कि नियत सिर्फ अल्लाह को पाने की हो, तो गिरता पड़ता कैसा भी कमजोर आदमी होगा एक न एक दिन अल्लाह को जरूर पा लेगा। हमने तय की इस तरह से मंजिलें, गिर पड़े, गिरकर उठे, उठकर चले, फिर आदमी को अल्लाह ताला खड़ा कर देते हैं। जैसे छोटा बच्चा होता है, चलते चलते शुरू में उसको चलना नहीं आता, गिर गिर पड़ता है, तो बाप उसको बढ़ के उठा लेता है। ऐसे ही अल्लाह ताला गिरने नहीं देते। शर्त यह है कि नियत सादिक हो, नियत सच्ची हो कि अल्लाह ही को पाना है, न माल मतलू हो, न खाना मतलू हो, न कोई सिफारिश मतलू हो। دل یقین پائے گا نسبت اولیاء جس کے دل کو لگی ہے خدا سے لگن لذت ذکر نام خدا ہے چمن اور غفلت کی دنیا ہے دشت و دمن شہر محبوب ہوگا جہاں بھی کہیں شہر محبوب ہوگا جہاں بھی کہیں عاشقوں کا سنا ہے وہی ہے وطن عاشقوں کا سنا ہے وہی ہے وطن شہر محبوب ہوگا جہاں بھی کہیں شہر محبوب ہوگا جہاں بھی کہیں عاشقوں کا سنا ہے وہی ہے وطن عاشقوں کا سنا ہے وہی ہے وطن پھر مدینے کی لذت کو میں کیا کہوں پھر مدینے کی لذت کو میں کیا کہوں کاش ہوتا مدینے میں میرا وطن کاش ہوتا مدینے میں میرا وطن پھر مدینے کی لذت کو میں کیا کہوں پھر مدینے کی لذت کو میں کیا کہوں کاش ہوتا مدینے میں میرا وطن کاش ہوتا مدینے میں میرا وطن کس طرح میں کہوں دل سے دوستو کس طرح میں کہوں دل سے دوستو زندہ باد ہے وطن زندہ باد ہے وطن ہی واپس دے دیجیے ہزار بار منع کرو لیکن یہ ان کے اوپر کوئی جو اثر نہیں کرتی کس طرح میں کہوں دل سے اے دوستو کس طرح میں کہوں دل سے اے دوستو زندہ باد ہے وطن زندہ باد ہے وطن زندہ باد ہے وطن زندہ باد ہے وطن کس طرح میں کہوں دل سے اے دوستو کس طرح میں کہوں دل سے دوستو زندہ باد ہے وطن زندہ باد وطن پھر مدینے کی لذت کو میں کیا کہوں پھر مدینے کی لذت کو میں کیا کہوں کاش ہوتا مدینے میں میرا وطن کاش ہوتا مدینے میں میرا وطن کس طرح میں کہوں دل سے دوستو زندہ باد ہے وطن زندہ باد ہے وطن ہے وطن میں مگر دل مدینے میں ہے ہے وطن میں مگر دل مدینے میں ہے اے مدینہ فدا تجھ پہ ہوں صد وطن اے مدینہ فدا تجھ پہ ہوں صد وطن ہے وطن میں مگر دل مدینے میں ہے اے مدینہ فدا تجھ پہ ہوں صد وطن نیک لوگوں میں ہو صاحب درد دل نیک لوگوں میں ہو صاحب درد دل ہے چمن میں کوئی جیسے رشک چمن ہے چمن میں کوئی جیسے رشک چمن نیک لوگوں میں ہو صاحب درد دل نیک لوگوں میں ہو صاحب درد دل ہے چمن میں کوئی جیسے رشک چمن ہے چمن میں کوئی جیسے رشک چمن لذت ذکر نام خدا ہے چمن اور دنیا اور غفلت کی دنیا ہے دشت و دمن آخری شعر ہے روز و شب ہے یہ اختر کی آہو فغاں، روز و شب ہے یہ اختر کی آہو فغاں، بخش دے روز محشر مجھے ظلمنن، بخش دے روز محشر مجھے ظلمنن، روز و شب ہے یہ اختر کی آہو فغاں، روز و شب ہے یہ اختر کی آہو فغاں، بخش دے روز محشر مجھے ظلمنن، بخش دے روز محشر مجھے ظلمنن، بخش دے روز محشر مجھے ظلمنن، لذت ذکر نام خدا ہے چمن، اور غفلت کی دنیا ہے دشت و دمن. الہامات ربانی، میرے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات و ارشادات پر مبنی مجموعے کا نام ہے لذت دو جہاں کا حصول. حضرت فرماتے ہیں کہ بس اللہ تعالیٰ توفیق دے، خوش نصیب ہے وہ ظالم. سن لو، یہاں ظالم بمانی معشوق اور محبوب کے ہے. وہ جوان بہت خوش نصیب ہے جو جوانی اپنے مولا پر فدا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کی جوانی کو قبول فرما کر سارے عالم کے تمام مزے اس کے دل میں گھول دیتا ہے. اس کو کبھی حسرت نہیں ہوگی کہ میں ٹیڈیوں کی چکر بازی، سینما، وی سی آر اور ننگی فلمیں کیوں نہیں دیکھتا. ٹیڈیوں کو چھوڑ کر خوشیاں منائے گا اور شکر ادا کرے گا کہ مٹی کے کھلونوں سے اللہ تعالیٰ نے مجھے چھڑا دیا. فرمایا کہ بس اللہ تعالیٰ توفیق دے، خوش نصیب ہے وہ ظالم. سن لو، یہاں ظالم بمانی معشوق اور محبوب کے ہے. وہ جوان بہت خوش نصیب ہے جو جوانی اپنے مولا پر فدا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کی جوانی کو قبول فرما کر سارے عالم کے تمام مزے اس کے دل میں گھول دیتا ہے. اس کو کبھی حسرت نہیں ہوگی کہ میں ٹیڈیوں کی چکر بازی، سینما، وی سی آر اور ننگی فلمیں کیوں نہیں دیکھتا. ٹیڈیوں کو چھوڑ کر خوشی منائے گا اور شکر ادا کرے گا کہ مٹی کے کھلونوں سے اللہ نے مجھے چھڑا دیا. ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو ناراض نہیں کرتا. جو اللہ تعالیٰ کو ناراض نہیں کرتا، تقویٰ سے رہتا ہے، تو کعبے سے دور ہو کر بھی کعبے والا دل میں رکھتا ہے. ارشاد فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ کو ناراض نہیں کرتا، تقویٰ سے رہتا ہے، تو کعبے سے دور ہو کر بھی کعبے والا دل میں رکھتا ہے. اسی لیے تقویٰ حاصل کرنا فرض ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنا حرام ہے. کہیے صاحب، کیسی دلیل ہے کہ تقویٰ حاصل کرنا اس لیے فرض ہے کہ اللہ کو ناراض کرنا حرام ہے، اور اللہ ناراض ہوتا ہے گناہ سے. سمجھ گئے، اللہ تعالیٰ کو خوش رکھنا فرض کیوں ہے؟ کیونکہ ان کو ناراض کرنا حرام ہے. ارشاد فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ کو ناراض نہیں کرتا، تقویٰ سے رہتا ہے، تو کعبے سے دور ہو کر بھی کعبے والا دل میں رکھتا ہے. اسی لیے تقویٰ حاصل کرنا فرض ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنا حرام ہے. کہیے صاحب، کیسی دلیل ہے کہ تقویٰ حاصل کرنا اس لیے فرض ہے کہ اللہ کو ناراض کرنا حرام ہے، اور اللہ ناراض ہوتا ہے گناہ سے. سمجھ گئے، اللہ تعالیٰ کو خوش رکھنا فرض کیوں ہے؟ کیونکہ ان کو ناراض کرنا حرام ہے. سبحان اللہ. ارشاد فرمایا کہ ہوا معنی خواہشات. ارشاد فرمایا کہ ہوا معنی گناہ کے تقاضے. گناہ کو اللہ تعالیٰ نے ہوا فرمایا. ہوا کسے کہتے ہیں؟ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہوا یہوی سے ہے، یعنی گر جانا، یعنی جو نفس کی اتباع کرتا ہے وہ نفس کے غار میں گر جاتا ہے، لیکن جو شخص اپنی خواہشات کو روک لیتا ہے اور دل پر اس کا غم اٹھاتا ہے تو نفس کو ناجائز خواہشات سے روک لینے کا نام ہی تقویٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَمَّا مَنْ خَوْفَ مَقَامَ رَبِّهِ، جو لوگ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتے ہیں، اور ڈرنے کی علامت کیا ہے؟ وَنَحَنْ نَفْسَ عَنِ الْحَوَى، اپنے نفس کو ناجائز اور خواہشات سے روک لیتے ہیں۔ تو نفس کو ناجائز خواہشات سے روک لینے کا نام ہی تقویٰ ہے، کیونکہ تقویٰ کی تعریف بھی یہی ہے، کف النفس عن الہوا، یعنی بری خواہشات کو روکنا اور ان پر عمل نہ کرنا، یعنی بری خواہشات کا آنا برا نہیں ہے، ان کو روکنا اور ان پر عمل نہ کرنے سے تقویٰ حاصل ہوتا ہے، ان پر عمل کرنے سے گناہ ہوتا ہے، اور ان سے رک جانے سے اجر بڑھتا ہے، مرتبہ بلند ہوتا ہے، اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے اور مقبول بندے نفس کی بری خواہشوں سے نفس کو روکتے ہیں، جیسے گھوڑے کی لگام کھینچ لی جائے کہ آگے گڑا آ رہا ہے اور گڑے میں ہری ہری گھاس ہے تو گھوڑا اپنی گھاس کے لیے دوڑ رہا ہے اور خطرہ ہے کہ 50 فٹ کے گڑے میں گرے گا، گھوڑا بھی مرے گا سوار بھی، تب سوار پر فرض ہے کہ نہ گھوڑے کو مرنے دے نہ خود مرے، نہ اپنے نفس کو جہنم میں جانے دے اور نہ اپنی روح کو جہنم میں جانے دے۔ عقل کا تقاضا یہ ہے کہ لگام کس کے کھینچے، اگر گھوڑا کہے کہ تمہارے کس کے لگام کھینچنے سے میرے گال پھٹے جا رہے ہیں تو آپ گھوڑے کے کان میں کہہ دو کہ میرے لگام کو سخت کھینچنے سے تیرے گال تو پھٹ رہے ہیں لیکن اس کا علاج اسپتال میں کرا دوں گا، فرسٹ ایڈ دلوا دوں گا، مگر ایڈز سے بچاؤں گا، ایڈز بہت بری بیماری ہے، فرمایا کہ فرسٹ ایڈ اس سے کہہ دو کہ فرسٹ ایڈ دلوا دوں گا مگر ایڈز سے بچاؤں گا، کیونکہ میں خانقاہ سے تقویٰ کا گریڈ لایا ہوں، نہ تجھ کو ضائع ہونے دوں گا نہ خود مروں گا، جب تو مرے گا تو میں بھی تو مروں گا، جب گناہگار کو جوتے پڑتے ہیں تو نفس کے ساتھ ساتھ اس نفس والے کی کھوپڑی پر بھی تو جوتے پڑتے ہیں، یا نفس سے کوئی کہہ دیتا ہے کہ جاؤ تم جوتے کھاؤ، ہم نہیں کھاتے۔ ارشاد فرمایا کہ ہوا معنی گناہ کے تقاضے، گناہ کو اللہ تعالیٰ نے ہوا فرمایا۔ ہوا کسے کہتے ہیں؟ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ ہوا یہوی سے ہے، یعنی گر جانا، یعنی جو نفس کی اتباع کرتا ہے وہ نفس کے غار میں گر جاتا ہے، لیکن جو شخص اپنی خواہشات کو روک لیتا ہے، حضرت کا شعر بھی یاد آ گیا، نفس جس کا امام ہوتا ہے اس کا نیچا مقام ہوتا ہے، ذلیل ہو جاتا ہے، جو نفس کی اتباع کرتا ہے وہ ذلیل ہو جاتا ہے، تو اس پہ حضرت کا شعر ہے، نفس جس کا امام ہوتا ہے اس کا نیچا مقام ہوتا ہے، لیکن جو شخص اپنی خواہشات کو روک لیتا ہے اور دل پر اس کا غم اٹھاتا ہے تو نفس کو ناجائز خواہشات سے روک لینے کا نام ہی تقویٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جو لوگ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتے ہیں، اور ڈرنے کی علامت کیا ہے؟ وَنَحَنْ نَفْسَ عَنِ الْحَوَى، اپنے نفس کو ناجائز خواہشات سے روک لیتے ہیں۔ تو نفس کو ناجائز خواہشات سے روک لینے کا نام ہی تقویٰ ہے، کیونکہ تقویٰ کی تعریف بھی یہی ہے، کف النفس عن الہوا، یعنی اپنی خواہشات کو روکنا اور ان پر عمل نہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے اور مقبول بندے نفس کی بری خواہشوں سے نفس کو روکتے ہیں، جیسے گھوڑے کی لگام کھینچ لی جائے کہ آگے گڑا آ رہا ہے اور گڑے میں ہری ہری گھاس ہے تو گھوڑا اپنی گھاس کے لیے دوڑ رہا ہے اور خطرہ ہے کہ 50 فٹ کے گڑے میں گرے گا، گھوڑا بھی مرے گا سوار بھی، تب سوار پر فرض ہے کہ نہ گھوڑے کو مرنے دے نہ خود مرے، نہ اپنے نفس کو جہنم میں جانے دے اور نہ اپنی روح کو جہنم میں جانے دے۔ عقل کا تقاضا یہ ہے کہ لگام کس کے کھینچے، اگر گھوڑا کہے کہ تمہارے کس کے لگام کھینچنے سے میرے گال پھٹے جا رہے ہیں تو آپ گھوڑے کے کان میں کہہ دو کہ میرے لگام کو سخت کھینچنے سے تیرے گال تو پھٹ رہے ہیں لیکن اس کا علاج ہسپتال میں کرا دوں گا، فرسٹ ایڈ دلوا دوں گا مگر ایڈ سے بچاؤں گا، کیونکہ میں خانقاہ سے تقویٰ کا گریڈ لایا ہوں، نہ تجھ کو ضائع ہونے دوں گا نہ خود مروں گا، جب تو مرے گا تو میں بھی تو مروں گا. جب گناہگار کو جوتے پڑتے ہیں تو نفس کے ساتھ ساتھ اس نفس والے کی کھوپڑی پر بھی تو جوتے پڑتے ہیں. یا نفس سے کوئی کہہ دیتا ہے کہ جاؤ تم جوتے کھاؤ, ہم نہیں کھاتے. ارشاد فرمایا کہ جب تک کسی گناہگار کے دل میں ندامت موجود ہے وہ قابل مغفرت ہے اور مقبولیت کے دائرے سے خارج نہیں ہے, کیونکہ ندامت خود توبہ ہے. حقیقت توبہ ندامت ہے. ایک شخص گناہ پر نادم ہو گیا اور جلدی سے توبہ منہ سے نہیں نکلی, ایکسیڈنٹ ہو گیا, مر گیا, یہ توبہ اس کی قبول ہے. کیونکہ علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر روح المعانی میں فرماتے ہیں التوبت ہی الندامہ, توبہ کی حقیقت ندامت ہے. دل نادم ہو گیا کہ آہ میں نے کیوں اپنے رب کی نافرمانی کی, دل شرمندہ ہو گیا, دل میں الم پیدا ہو گیا. اور ندامت کیا ہے؟ الندامت ہی تعلم القلب, کہ ندامت یہ ہے کہ دل میں غم آ جائے, دکھ ہو جائے کہ آہ میں کیسا نالائق ہوں کہ اپنے پیروں پہ اپنے ہاتھ سے کلاڑی مار رہا ہوں. دستے ماں چوپائے مارا می خورد, ہمارا ہی ہاتھ ہمارے پیر کو کھا رہا ہے اور عاقبت خراب کر رہا ہے, اپنے مالک اور پالنے والے کو ناراض کر رہا ہے اور مستقبل کو تباہ کر رہا ہے. ہر گناہ کا مستقبل خطرے میں رہتا ہے. الا من تابا, ارشاد فرمایا کہ جب تک کسی گناہگار کے دل میں ندامت موجود ہے وہ قابل مغفرت ہے اور مقبولیت کے دائرے سے خارج نہیں ہے, کیونکہ ندامت خود توبہ ہے. حقیقت توبہ ندامت ہے. ایک شخص گناہ پر نادم ہو گیا اور جلدی سے توبہ منہ سے نہیں نکلی کہ ایکسیڈنٹ ہو گیا, مر گیا, یہ توبہ اس کی قبول ہے. کیونکہ علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر روح المعانی میں فرماتے ہیں التوبت ہی الندامہ, توبہ کی حقیقت ندامت ہے. دل نادم ہو گیا کہ آہ میں نے کیوں اپنے رب کی نافرمانی کی, دل شرمندہ ہو گیا, دل میں الم پیدا ہو گیا. اور ندامت کیا ہے؟ الندامت ہی تعلم القلب, کہ ندامت یہ ہے کہ دل میں غم آ جائے, دکھ آ جائے کہ آہ میں کیسا نالائق ہوں کہ اپنے پیروں میں اپنے ہاتھ سے کلہاڑی مار رہا ہوں. دستے ماں چوپائے مارا می خورد, ہمارا ہی ہاتھ ہمارے پیر کو کھا رہا ہے اور عاقبت خراب کر رہا ہے, اپنے مالک اور پالنے والے کو ناراض کر رہا ہے اور مستقبل کو تباہ کر رہا ہے. ہر گناہ کا مستقبل خطرے میں رہتا ہے. الا من تابا, جب تک کہ توبہ نہ کر لیں. ارشاد فرمایا کہ آنکھوں کی بہت حفاظت کرو, جس کی آنکھیں محفوظ نہیں رہتی اس کا سینہ بھی محفوظ نہیں رہتا. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور, پہلے خیانت عین کو بیان فرما کر پھر تخفی الصدور فرمایا ہے. آیت کی ترتیب بتا رہی ہے کہ پہلے آنکھیں خائن ہوتی ہیں پھر سینہ خائن ہوتا ہے, یعنی پہلے آنکھیں خیانت کرتی ہیں پھر دل خیانت کرتا ہے. اگر آنکھیں محفوظ ہیں پھر اگر دل میں خیال آئے گا بھی تو اس پر قابو پانا آسان ہوتا ہے, اور جب آنکھیں خیانت کرتی ہیں تو خیالات کا سیلاب آتا ہے. سیلاب میں جیسے بند ٹوٹ جاتا ہے اور پانی بڑے علاقے میں تباہی مچا دیتا ہے, اس طرح جب آنکھیں کسی حسین پر کھول دیں تو سمجھ لو کہ آنکھوں کے بند میں شگاف پڑ گیا. اب برے خیالات کا سیلاب سینے کو خائن بنا دے گا. وہ زبردست دل میں ارشاد فرمایا کہ آنکھوں کی بہت حفاظت کرو, جس کی آنکھیں محفوظ نہیں رہتی اس کا سینہ بھی محفوظ نہیں رہتا. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور, پہلے خیانت عین کو بیان فرمایا کہ پھر تخفی الصدور فرمایا. آیت کی ترتیب بتا رہی ہے کہ پہلے آنکھیں خائن ہوتی ہیں پھر سینہ خائن ہوتا ہے. اگر آنکھیں محفوظ ہیں پھر اگر دل میں خیال آئے گا بھی تو اس پر قابو پانا آسان ہوتا ہے, اور جب آنکھیں خیانت کرتی ہیں تو خیالات کا سیلاب آ جاتا ہے. سیلاب میں جیسے بند ٹوٹ جاتا ہے اور پانی بڑے علاقے میں تباہی مچا دیتا ہے, اسی طرح جب آنکھیں کسی حسین پر کھول دیں تو سمجھ لو کہ آنکھوں کے بند میں شگاف پڑ گیا، اب برے خیالات کا سیلاب سینے کو خائن بنا دے گا۔ ارشاد فرمایا کہ ہمارے بزرگوں نے تو اپنی بیٹیوں سے بھی احتیاط کی ہے۔ میرے شیخ شاہ عبد الغنی پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ کی لڑکیاں جب بڑی ہو گئیں تو بیٹیوں سے نگاہ ملا کے بات نہیں کرتے تھے، احتیاط کرتے تھے۔ خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں میرے شیخ نے سنایا تھا کہ تشریف لے گئے اور بیٹی اکیلی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھے۔ آپ کی بیٹی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں تھی، آپ ایک منٹ نہیں بیٹھے، فوراً باہر آ گئے اور اتنا تیز بھاگے کہ سر میں چوکھٹ لگ گئی۔ اللہ والوں نے احتیاطیں کی ہیں، لہذا شاہراہ اولیاء پر چلو۔ ارشاد فرمایا کہ بدنگاہی کی لعنت سے جو نظر کی حفاظت نہیں کرتا وہ لعنتی فعل سے بھی بچ نہیں سکتا۔ اسی لیے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے اللہ، اس خبیث پر لعنت فرما جو نظر کی حفاظت نہیں کرتا۔ تو نبی کی بد دعا کیا رد ہو جائے گی؟ جتنے لوگ کسی ملعون فعل میں مبتلا ہوئے ہیں، واللہ میں کہتا ہوں کہ پہلے ان کی نظر خراب ہوئی، پھر دل خراب ہوا، پھر ان سے فعل خبیث صادر ہوا۔ ارشاد فرمایا کہ نگاہ کی لعنت سے جو نظر کی حفاظت نہیں کرتا وہ لعنتی فعل سے بھی بچ نہیں سکتا۔ اسی لیے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے اللہ، اس خبیث پر لعنت فرما جو نظر کی حفاظت نہیں کرتا۔ تو نبی کی بد دعا کیا رد ہو جائے گی؟ جتنے لوگ کسی ملعون فعل میں مبتلا ہوئے ہیں، واللہ میں کہتا ہوں کہ پہلے ان کی نظر خراب ہوئی، پھر دل خراب ہوا، پھر ان سے فعل خبیث صادر ہوا۔ اللہ تعالی ہم سب کو قدر کی توفیق نصیب فرمائے، ان مضامین کی اللہ قدر نصیب فرمائے، اللہ تعالی 100% عمل کی توفیق نصیب فرمائے، ہر گناہ سے حفاظت فرمائے، اور جو خطا ہو جائے اللہ پاک اس سے فوری توبہ کی توفیق نصیب فرمائے، سچی توبہ کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ استغفرك واتوب اليك، استغفرك واتوب اليك۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما۔ اللهم زدنا ولا تنقصنا، واكرمنا ولا تهنا، واعطنا ولا تحرمنا، واثرنا ولا تؤثر علينا، وارضنا وارض عنا۔ اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي، انك على كل شيء قدير۔ یا اللہ، جو کچھ عرض کر دیا اپنے فضل سے قبول فرما لے۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔ یا اللہ فکر آخرت نصیب فرما دے۔ اے اللہ آخرت کی تیاری نصیب فرما دے۔ اے اللہ ہمارے قلوب کو تمام گناہوں سے پاک کر دے، تمام رذائل سے پاک کر دے۔ اے اللہ ہمارے قلوب کو اخلاق حمیدہ سے نواز دے، اخلاق رذیلہ سے پاک فرما دے۔ اے اللہ ہمارے قلب کو متجلی فرما دے۔ اے اللہ متجلی فرما دے۔ یا اللہ مزکا مصفہ مجلہ بنا دے۔ اے میرے اللہ ہمارے قلوب کو اپنے قابل بنا لے۔ اے اللہ ہمارے قلوب کو اپنے قابل بنا لے۔ اے اللہ ہمارے قلوب کو اپنے کرم سے قابل بنا لے۔ اے اللہ ہمیں ناجائز خواہشات کا خون کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ آرزوئیں خون ہو یا حسرتیں پامال ہوں، اب تو اس دل کو تیرے قابل بنانا ہے مجھے۔ اے میرے اللہ ہمیں توفیق دے دیجئے، مجھ کو، میرے گھر والوں کو، میرے سب دوستوں کو، ان کے گھر والوں کو، تمام مسلمانوں کو اے اللہ توفیق دے دیجئے۔ اے اللہ سب کو جذب فرما لیجئے، بغیر جذب کے کام نہیں چلے گا، کام نہیں بنے گا۔ میرے اللہ ہمیں اپنے جذب کی بھیک دے دیجئے۔ یا اللہ اپنے جذب کی بھیک دے دیجئے۔ اے اللہ ہم سب کو اپنے جذب کی بھیک دے دیجیے, ہم کو, ہمارے گھر والوں کو, ہمارے بچوں کو, اے اللہ قیامت تک کی آنے والی نسلوں کو جذب فرما کر اولیاء صدیقین کی خط انتہا عطا فرما دے, ہم سب کو اپنا 100% فرما بردار اور مطیع بنا دے, سر سے پیر تک فرما بردار اور مطیع بنا دے. اللہم بحرمت سید المرسلین شافع المذنبین رحمت للعالمین علیہ الصلاۃ والتسلیم. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على النبي الامي الكريم صلى الله تعالى على خير خلقه محمد واله وصحبه اجمعين امين برحمتك يا ارحم الراحمين. دو چار منٹ میں چار اعمال جو ہمارے حضرت کے ہیں اس کو میں کوشش کرتا ہوں جلدی کرنے کی. دو چار منٹ تو نہیں کہتا کیونکہ مجھے ڈانٹ پڑ جاتی ہے, کہتے ہیں کہ آپ کہتے دو چار منٹ ہیں اور 20 منٹ لگا دیتے ہیں, اس لیے کہ ہمارے حضرت نے جو باتیں بتلائی ہیں وہ اتنی اہم اور مستند ہیں کہ ان کو چھوڑنے کا جی نہیں کرتا. ورنہ تو کوئی مشکل کام نہیں ہے کہ بھائی تینوں طرف سے ایک مٹھی داڑھی رکھنا واجب ہے مردوں کے لیے, اور اس کا ایک مٹھی سے کم کٹانا اور منڈانا دونوں حرام ہیں, اور مونچھوں کا حکم یہ ہے کہ بالکل برابر کر لے, افضل درجہ تو یہی ہے, اور اگر مونچھیں رکھنی ہو تو اس کا حکم یہ ہے کہ جو اوپر کے اونٹ کا سفید کنارا ہے اس پر ایک بال بھی نہ آئے, اگر ایک بال بھی آ گیا تو وہ لمبی مونچھ میں شمار ہوگا, اور اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وعید ہے من طول شاربہ لم ینل شفاعتی, کہ جس نے لمبی مونچھ رکھی اس کو میری شفاعت نصیب نہیں ہوگی, اس لیے اس کا اہتمام کرے, سر پر انگریزی بال نہ رکھے. اور دوسرا عمل ہے کہ ٹخنوں کو کھلا رکھے, مردوں کے لیے حکم ہے جب چل رہے ہوں اور کھڑے ہوئے ہوں, دو حالتوں کے اندر ٹخنا کھلا رہنا چاہیے. حدیث پاک میں ہے بخاری شریف کی, ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار, جتنا حصہ ٹخنے کا اوپر سے آنے والے لباس سے ڈھکے گا جہنم میں جلے گا. تو اس کا خوب اہتمام کریں, داڑھی کے جو حدود و قیود بتائے جاتے ہیں اس میں ایک بال بھی غلط نہ کاٹیں, ایک چاول برابر بھی کم نہ کرے, پوری پوری ناپ رکھے, اور یاد رکھے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں, شیخ دیکھ رہا ہو نہیں دیکھ رہا, لوگ کہہ رہے ہو نہیں کہہ رہے, اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں, اللہ تعالیٰ دلوں کا حال جانتے ہیں. لہٰذا داڑھی میں چوری نہ کرے, داڑھی تینوں طرف سے ایک مٹھی, دائیں طرف سے بھی ایک مٹھی ہو, کنپٹی کی ہڈی سے ہر بال ایک مٹھی ہونا چاہیے, اسی طرح بائیں طرف سے بھی. یہ نائی وائی جو کاٹ کے سیٹ کر دیتے ہیں اور داڑھی کو کٹا پٹا کر دیتے ہیں, چورکٹ بنا دیتے ہیں, تھوڑی کے نیچے سے بھی ایک مٹھی ہونی چاہیے, اوپر سے پکڑیں گے تو چھوٹی ہو جائے گی, نیچے سے تھوڑی کے نیچے سے پکڑو پھر اس کو کاٹ دو برابر کر دو اور خوبصورت اور گول ہو جائے گی انشاءاللہ داڑھی. اس میں چوری نہ کرے کوئی آدمی کنپٹی سے لے کر, اور یہ بعض لوگ اس کو یہاں سے خط بناتے بناتے نیچے لاتے رہتے ہیں, یہ بھی گناہ ہے. یاد رکھو کہ جبڑے جہاں مل رہے ہیں اس سے نیچے کا ایک بال بھی اگر کٹ گیا تو وہ اسی میں آئے گا, وہ اس کو جو ہے وہ نہ کاٹے, جو جبڑے جہاں مل رہے ہیں وہاں سے داڑھی شروع ہوئی. فرمایا کہ داڑھی داڑھ سے ہے, شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے وجوب اللحیہ لسالہ ہے کہ داڑھی میں اس میں دلائل دیے ہوئے ہیں کہ داڑھی رکھنا واجب ہے, ایک مٹھی داڑھی رکھنا, تو اس میں یہ سب حدود و قیود ہیں. اور داڑھی کے بچے کو بھی نہ کاٹے, بعض لوگ تو عجیب بیوقوف نادانی کے کام کرتے ہیں, اور بری معلوم ہوتی ہے داڑھی بجائے اس کے کہ اچھی معلوم ہو, اور بری معلوم ہوتی ہے یہ خط بنانے سے. خط جہاں تک بنانا جائز ہے وہاں ٹھیک ہے بنا لے, کوئی منع نہیں ہے, لیکن اس سے نیچے گہرا کرتے کرتے ہاکی کی اسٹک کی طرح لے آتے ہیں, یہ بالکل ناجائز اور حرام ہے. تو بہرحال دو حکم یہ ہو گئے. اور تیسرا عمل ہے, اچھا بالوں میں خضاب لگانے کا بھی حکم ہے کہ خضاب اگر لگانا بھی ہو تو ایسا خضاب ہو جس کا رنگ براؤن آئے یا ہلکا براؤن آئے, یہ نام سے کچھ نہیں ہوتا. بعض لوگ خضاب لگاتے ہیں کالی ہو جاتی ہے داڑھی, تو سیاہ خضاب لگانا جو ہے اس پہ وعید ہے کہ قیامت کے دن اس شخص کا منہ کالا کیا جائے گا. مردوں کے لیے کالا خضاب لگانا جائز نہیں, اور نام اس پہ کچھ بھی لکھا ہو رنگ اگر کالا آ گیا تو وہ کالے ہی خضاب میں شمار ہوگا. تو ہلکا براؤن لگائے یا براؤن لگا لے لیکن سیاہ نہ ہو, یا مہندی لگا لے اگر کسی کو ایسا ہی, وہ مہندی لگانا سنت صدیقی بھی ہے, تو یہ کر لے. اور تیسرا کام تو سب جانتے ہیں نگاہ کی حفاظت نامحرموں سے. نامحرم تمام نامحرم عورتیں جو گھر میں رشتہ دار ہوں, اور باہر تو جو اجنبی ہیں وہ تو ہیں ہی اجنبی, سب نامحرم ہیں. گھر کے رشتہ داروں میں لوگ غلطی کر دیتے ہیں, بھاوج سے پردہ ہے, بھابھی سے سالی سے بہت سخت پردہ ہے. بے تکلفی بھی جائز نہیں, پردے سے بھی بے تکلفی جائز نہیں. ہاں ضرورت کی بات روکھے انداز میں جو ہے کہہ سکتے ہیں, کوئی شدید ضرورت ہے, گھر کا کوئی کام کاج ہے, سودا منگانا ہے, گھر میں نامحرم ہے, اس سے کہہ سکتے ہیں عورتیں یا مرد عورت سے اپنی ضرورت بتا سکتا ہے, لیکن پردے سے اور روکھی آواز سے بات کریں. میں کہتا ہوں ہمارے حضرت نے یہی سکھایا ہے کہ اپنے پیر سے بھی بات کرو تو روکھی آواز میں بات کرو, لگاوٹ اور لچکدار آواز مت استعمال کرو, پیر بھی انسان ہے تو اس لیے پیر سے بھی احتیاط کرو. اور جو ہے بھابھی سے اور سالی سے اور چچی سے اور ممانی سے ان سب سے پردہ ہے, شریعت نے پردہ مقرر کیا ہے, ہم نے نہیں مقرر کیا, ہماری کیا مجال ہے, ہم نے مقرر نہیں کیا, یہ تو شریعت کی باتیں ہیں اللہ کی فرض کی ہوئی اللہ اور رسول کی. تو ہاں یہ ہے کہ خاندان میں بعضی عورتیں بہت عمر ہو جاتی ہے 70-80 برس کی ہو جاتی ہیں, جن کے اندر بالکل ہی کشش باقی نہیں رہتی, نہ ہونے کا امکان ہو, یہ جھریاں پڑ جاتی ہیں, تو ان سے جو ہے یہ سلام دعا خیریت وغیرہ ان سے پوچھی جا سکتی ہے, تو اس کی گنجائش شریعت نے دی ہے. اور ان کے چہرے کا پردہ ختم ہو جاتا ہے, لیکن اگر وہ پردہ کریں تو اور اچھا ہے, افضل ہے. تو لیکن اس میں گنجائش نکل آتی ہے کہ ابھی بہت بوڑھی ہو گئی, 70-80 برس کی 90 برس کی خاندان کی کوئی عورتیں ہوتی ہیں, ان سے نظر ہی بچا کے سلام دعا کر لیا. ہمارے حضرت عجیب بات بتاتے تھے, نفس ہے انسان کا ساتھ لگائے. فرماتے ہیں کہ نفس بازوں کا ایسا خبیث ہوتا ہے کہ جھریوں والے چہرے سے بھی آثار تلاش کر لیتا ہے حسن کے. کیا ہے وہ شعر ڈاکٹر صاحب؟ تمہیں یاد ہے؟ ہاں شاباش. حسن کے ترسے ہوئے عشق کے مارے ہوئے مست ہو جاتے ہیں آثار قدیمہ دیکھ کر, بڈھے کو چھوڑتے ہیں نہ بڈھی کو چھوڑتے ہیں. یہ نفس خبیث ہے, جس کو بد نگاہی کی عادت ہوتی ہے, لعنت پڑی ہوئی ہوتی ہے, تو بوڑھوں کے اندر بھی بڈھوں میں بھی یہ حسن تلاش کر لیتا ہے. کبھی کبھی جو ہے آثار قدیمہ کیا کیسے رہے ہوں گے. اس لیے بھائی بہتری اور احتیاط, جیسے ابھی ہم نے مضمون بھی پڑھا کہ ہمارے بزرگ تو اپنی بیٹیوں سے بھی شرم حیا کے ساتھ رہتے تھے, نظر جھکا حیا کی وجہ سے, اگرچہ ان کے دل تو بالکل پاک صاف. اول تو تبندی باپ بیٹی کا کوئی ملان ہی نہیں ہو سکتا, ایسے بھی نہیں ہے, لیکن وہ احتیاط کے طور پر کس درجہ احتیاط کرتے تھے کہ ان کو حیا آتی تھی کہ اپنی بیٹیوں سگی بیٹیوں سے بھی احتیاط سے بات کرتے تھے, نظر جھکائے رکھتے. یہ حیا کی بات ہے, اگرچہ جائز ہے بالکل دیکھنا, لیکن حیا کی وجہ سے جو آدمی نظر کی حفاظت کرے گا تو آہستہ آہستہ پھر اس کو اندازہ ہوگا کہ یہ نظر کی احتیاط کیا چیز ہے اور کیوں کرنی ہے. بہرحال تو چچی سے ممانی سے پردہ ہے. اچھا ایک شرعی مسئلہ یہ ہے کہ ان خواتین سے بھی, بزرگ خواتین سے بھی جو 70-80 برس کی ہو جائیں, 100 برس کی ہو جائیں, 150 برس کی ہو جائیں, لیکن بالوں کا پردہ پھر بھی رہے گا, بال پھر بھی نہیں کھول سکتی نامحرم کے آگے, یہ شریعت کا مسئلہ ہے. تو بہرحال چچی سے پردہ ہے, ممانی سے پردہ ہے, تائی سے پردہ ہے, اور جتنے خالہ زاد چچا زاد پھوپھی زاد تایا زاد جتنی لڑکیاں ہیں ان کا مردوں سے پردہ ہے, اور مردوں کا لڑکیوں سے, اور لڑکیوں کا اپنے تایا زاد پھوپھی زاد جن کو کزن کہتے ہیں آپس میں پردہ ہے, اور اسی طرح دیور جیٹھ سے پردہ ہے, اور خالو سے پردہ ہے, پھوپا سے پردہ ہے, یہ سب نامحرم ہیں. اور بھی جتنے نامحرم ہیں ان سے سخت پردہ کیا جائے, نگاہ کی حفاظت کا حکم ہے. اور دیور اور جیٹھ چونکہ اکثر ہمارے یہاں فیملی ملی ہوئی رہتی ہے, تو اس میں دیور اور جیٹھ سے تو پردے کا بہت سخت حکم ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابیہ حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ کیا میں اپنے بھائی سے, اپنے شوہر کے بھائی سے پردہ کروں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا, ارشاد فرمایا کہ شوہر کا بھائی تو موت ہے. یعنی دیور اور جیٹھ سے پردے کے معاملے میں اور زیادہ ڈرنا چاہیے, اور زیادہ دوری اختیار کرنا چاہیے, کیونکہ گھر میں رہتے ہیں, اور گھر میں رہتے ہوئے جو ہے شیطان بہکا دیتا ہے, انسان ہے, تو کسی طور بھی جو ہے ان سے قربت اختیار نہ کریں. اگر کوئی کام اور ضرورت شدیدہ ہے اور نامحرم کے ساتھ تنہائی بھی جائے گا نہیں. مثلاً شوہر گھر میں نہیں ہے لیکن دیور جیٹ آ گیا تو یہ تنہائی اس کے لیے ناجائز ہو جائے گی. تو ایسے اصول بنا کے رکھیں کہ اگر کہیں ایسی مجبوری ہو کہ جہاں دیور جیٹ کو آنا ہے گھر ایک ہی ہے, تو اس میں شریعت کے اصول معلوم کر لیں کہ بھائی اس کا کیا طریقہ ہے کہ نامحرم کے ساتھ تنہائی نہ ہونے پائے. کوئی بھی ہے, کوئی چچا زاد آ گیا, کوئی ماموں زاد آ گیا, تو اس کو باہر ہی ٹھہرا دوں کہ بھائی ابھی گھر میں کوئی نہیں. یہ نہیں کہ اس کو اندر بلا رہے ہیں اور اس کی وہ کر رہے ہیں, خاطر مدارات کر رہے ہیں, نہیں. تو یہ شریعت کے احکامات ہیں. اور چوتھی چیز ابھی ہم نے پڑھ لی کہ جو آنکھوں کی حفاظت کرے گا وہی پھر دل کی بھی حفاظت کر سکتا ہے. تو دل میں بھی برے خیالات نہ لائے. آنا برا نہیں ہے, لانا برا ہے, اور ان پر عمل کرنا یا ان میں مشغول ہو کر حرام لذت حاصل کرنا یہ گناہ کبیرہ ہے. اور گندا, جس سے دل گندا ہو جاتا ہے اور دل میں اندھیرا آ جاتا ہے اور خدا تعالیٰ سے محرومی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور, اللہ جانتے ہیں تمہاری آنکھوں کی چوریوں کو اور سینوں کے راز کو. فرمایا کہ بدنگاہی سے جو لعنت خریدتا ہے نبی کی بد دعا اس کو لگتی ہے. لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ, اللہ تعالیٰ لعنت فرمائے جو دیکھتا ہے اور جو دکھاتی ہے. اب جو دیکھ رہا ہے باہر نکل کے یا گھر میں, اور جو بے پردہ ہو کے باہر نکل رہی ہے, دونوں پر خدا اور رسول کی لعنت کی بد دعا ہے. اور جو دیکھ رہی ہے, عورتوں میں بھی مرض ہے مردوں کو دیکھنے کا, دونوں ظاہر ہے, فطرت ہے دونوں کی, تو وہ دیکھ رہی ہے تو وہ ملعون ہو رہی ہے, لعنت اس پر پڑ رہی ہے. تو یہ لعنت کا سبب ہے. اور آنکھوں کا زنا ہے, حدیث پاک میں ہے, زین العین النظر. اور فرمایا کہ قرآن پاک میں بھی اس کا واضح حکم موجود ہے. لہذا یہ چار اعمال ہو گئے, ایک مٹھی داڑھی تینوں طرف سے رکھنا اور اس میں کوئی کمی قطع نہ کرنا, تینوں طرف سے, یہاں سے بھی ایک مٹھی ہو, یہاں سے اس کے اوپر سے صفائی کر دیں کنپٹی کی ہڈی سے, نیچے جتنے بال آ رہے ہیں یہ سب کے سب داڑھی میں شامل ہیں, پورے ایک مٹھی ہونے چاہیے. اور یہ داڑھی کا بچہ بھی اس کو صاف کرنا بھی حرام ہے کیونکہ ایک مٹھی ہوتا نہیں. اور اسی طرح یہ لبے باز نیچے تک لے آتے ہیں, وہ بھی ٹھیک نہیں ہے. تو داڑھی کی حدود و قیود کے ساتھ داڑھی رکھیں, اور ٹخنے کو اہتمام سے کھلا رکھیں, جب چل رہے ہوں اور جب کھڑے ہوئے ہوں, دو حالتوں میں. اس میں غفلت اچھی چیز نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ان اللہ لا يحب المسبل, کہ اللہ تعالیٰ ٹخنا ڈھانکنے والے سے محبت نہیں فرماتے. جب محبت نہیں فرمائیں گے تو کیا مطلب, اس کا عکس ہو گیا ناراضگی, اس سے ناراض رہتے ہیں اللہ تعالیٰ. اب جس سے اللہ ناراض ہو جائیں, دل گلستان تھا تو ہر شے سے ٹپکتی تھی بہار, دل بیاباں کیا ہوا عالم بیاباں ہو گیا, ہے نا. جو آپ خوش ہیں تو ہر سو بہار کا عالم, اگر نہ سارا یہ عالم ہی عالم غم ہے. اس کا عالم عالم خوشی عالم غم میں تبدیل ہو جاتا ہے, خوشی غم میں تبدیل ہو جاتی ہے. جس سے اللہ ناراض ہو اس کو کہیں جائے پناہ نہیں ہے, وہ خودکشی کرنے پہ آمادہ ہو جائے گا. کس قدر ہو اس کا پریشان دل رہے گا. اف کتنا ہے تاریک گناہگار کا عالم, انوار سے معمور ہے ابرار کا عالم. نیک لوگوں جو ہے انوار سے معمور رہتے ہیں, خوش رہتے ہیں, مطمئن رہتے ہیں, پرسکون رہتے ہیں, ان کو کسی چیز کی پریشانی تشویش نہیں ہوتی. جو کھلا دیا کھا لیا خوش ہیں, جو پہنا دیا پہن لیا خوش ہیں, جس طرح رہنا کو دے دیا خوش ہیں, آرام سے ہیں. لیکن مال و دولت کے ہوتے ہوئے بھی خدا تعالیٰ کو ناراض کرنے والا, ایک لمحہ بھی ناراض کرنے والا, اس کو کوئی جائے پناہ نہیں. جہاں جائے گا پریشان اور معذب رہے گا, چاہے محل میں رہے گا اور نوکر چاکر بھی ہوں گے لیکن وہ پریشان رہے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اور میرے مرشد نے فرمایا کہ جو شخص ان چار اعمال پہ عمل کر لے گا, ان شاء اللہ تعالیٰ ضرور بے ضرور وہ ایک دن اللہ والا ہو جائے گا, اللہ کی دوستی اس کو حاصل ہو جائے گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.